السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 253. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، یا ہم نے ان رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہی کا کنٹینیویشن ہے اور یہاں پر رسولوں کی بات کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کی آیتیں جہاں ختم ہوئی تھیں اس میں اہل کتاب کا ذکر تھا. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، اور پھر آخر میں بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا. لیکن قوموں نے اور لوگوں نے رسولوں کو آپس میں تعصب کا ذریعہ بنا دیا، اور رسولوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی تھی رسولوں میں سے. رسول دراصل رسول کی جمع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفریق بین الانبیاء کفر ہے، البتہ تفضیل بین الانبیاء جائز ہے. یعنی رسولوں میں تفریق کرنا، کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے، کسی کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کسی کو کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کسی پر خاص مہربانی عطا فرمائی. کیونکہ فضل کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری، مرتبہ، عزت، مہربانی، مال، قوت، علم، حکومت میں زیادتی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، کسی کی یہ اپنی خوبی نہیں ہوتی. کسی کو کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کر فرمائے، اور کسی کو کچھ اور طرح سے ان پر فضیلت اپنی ثابت کی. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے ان سب میں سے کسی ایک کے لیے بھی. تو یہ بات اسی لیے ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک سارے رسول برابر ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی. لیکن ایک حدیث میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو. نیز یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو، حتیٰ کہ یونس بن متہ پر بھی نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. رہی دوسری فضیلت جزوی جس کو ہم کہیں گے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک رسول کو دوسرے سے بہتر یعنی فضیلت عطا کی. جیسے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فضیلت دی تھی کہ وہ پیچھے کا حال بتا دیتے تھے، ان کے لوگ کیا ذخیرہ کر آئے ہیں وہ بتا دیتے تھے، پھونک مارتے اگر مٹی کے پرندے بنا کر تو اس میں روح آ جاتی تھی، یعنی وہ زندہ ہو جاتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اور بھی دوسرے کچھ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اور یہ دراصل ہر دور کے لحاظ سے تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور معجزات کا بہت زیادہ چرچا تھا یا زور تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کے معجزات عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت زیادہ عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصیح کلام اور شعرا کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اللہ کے رسول پر نازل کیا کہ اس کے آگے وہ سب لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود افصح العرب اور افصح الکلام تھے، یعنی آپ کا کلام بہت ہی فصیح ہوتا تھا۔ آپ کا رعب مشرکوں پر طاری کیا گیا، آپ کو جو خاص فضیلت دی گئی کہ آپ کو زبان میں سب سے بہتر کلام دیا گیا، پھر آپ کا رعب مشرکوں پر طاری کیا گیا، اور ایک اور خاصیت جو آپ کے لیے کی گئی وہ یہ تھی کہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ لہٰذا یہ چند فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا کی، اور کسی کو کچھ اور فضیلتیں عطا کی۔ اب اس کے درمیان تفریق کرنا یا ان فضیلتوں کو لڑائی کا سبب بنا لینا کہ میرا پیغمبر بہت اچھا ہے اور فلاں کا نہیں، تو یہ دراصل تعصب اور ضد کی بنا پر لوگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ضد کی بنا پر رسولوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہم، کہ ہم ایمان لائے رسول پر اور جو کچھ ان کے اوپر آیا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے تمام رسول برابر ہیں، ہمیں کسی میں تفریق نہیں کرنی ہے۔ ہاں کچھ کو کچھ پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس حساب سے بتا سکتے ہیں، لیکن تفریق نہیں کرنی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی کے درجے اللہ تعالیٰ نے بلند کیے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اور فضیلتیں دیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہا مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی۔ وہ آتے نہ عیسیٰ ابن مریم البیناتی و ایدناہ بروح القدس، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ کی، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ قتل کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی نشانیاں، کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، جیسے اہل کتاب۔ ان کے پاس واضح روشن نشانیاں آنے کے باوجود ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اپنی ہی قوموں پر دوسرے لوگوں کو مسلط کروایا، اپنی قوم کے خلاف کافر بادشاہوں کے پاس مدد لینے گئے، اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کروایا۔ کسی نے ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ اب یہاں پر کفر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یا کھلم کھلا اللہ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایک جیسے ہو جاتے، سب نیک فرما بردار ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی تو بات ہماری آزمائش کے لیے رکھی، امتحان کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک جیسے دوڑ لگی ہوئی ہے، کہ اب تو انہوں نے اس بات کو ایک عام چیز بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا تو کرتے ہی تھے، لیکن اب تو وہ تضحیک پر اتر آئے ہیں، پہلے بھی تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ آئے دن فیس بک پر یا پھر نئے طریقوں سے اخبارات میں کارٹون بنانا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، انہوں نے اپنے انبیاء کا تو کیا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مووی بنائی اور اس میں نہایت ہی غلط طریقے سے ایک رسول کا کیا مقام اور کیا درجہ ہوتا ہے اس سب کی تصویر انہوں نے اس میں مسخ کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس قدر غلط بیانیاں اور اس قدر بے حیائی کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ کہتے ہوئے بھی شرماتی اور افسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں بخشا تو وہ دوسرے رسولوں کو جن کو مانتے ہی نہیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی بنا پر آئے دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ان کی صرف شرارت ہے اور سستی شہرت کے طریقے انہوں نے اپنائے ہیں کہ اس بنا پر ان کو میڈیا کوریج ملے۔ اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں انفرادی طور پر یہ تعصب کو ختم کرنا ہوگا۔ اصل میں ان کو جو تصویر بتائی گئی ہے اہل کتاب کو یا غیر مسلموں کو اللہ کے رسول کے بارے میں، جو ان کے رائٹرز نے لکھا وہ انہوں نے پڑھا اور سمجھا، ان کو کبھی بھی تصویر کا دوسرا رخ بتایا ہی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور آداب کیسے تھے۔ اگر آج ہم انفرادی طور پر اللہ کے رسول کی سیرت کو انٹروڈیوس کروائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، ایون اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور کیسا رویہ تھا، جانوروں کے بارے میں آپ نے کیا حقوق بتائے ہیں، تو جب انہیں معلوم ہوگا خود بخود ان کی جو وہ ایک کہنا چاہیے کہ دشمنی ہے یا تعصب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس چیز کو عام کریں تاکہ یہ چیز ختم ہو جو آج ایک کہنا چاہیے کہ ایک چین کی صورت میں شروع ہو گئی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ اب کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور کب خرچ کرنا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ آئے ایک دن جس میں نہیں کوئی تجارت، فیہ اس میں، ولا خلتوں ولا شفا، اور نہ گہری دوستی اور نہ کوئی سفارش، والکافرون ہم الظالمون، اور کافر وہ ہے جو ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جس میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سفارش، اور کافر تو ہیں ہی ظالم۔ مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور پچھلے پارے میں ہم انفاق پر بہت کچھ پڑھائے ہیں، یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا، انفقو، خرچ کرو، اور رزق کی نسبت اللہ تعالی نے یہاں پر بھی اپنی ہی طرف دی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان خود مالک نہیں ہے اپنے مال کا، بلکہ مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رزق میں سے تم خرچ کرو۔ لہذا جو بھی کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ چونکہ پچھلے پارے میں انفاق کی بات کی گئی تھی اور بیچ میں کچھ اور ذکر آ گیا، اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے بات ختم کرنے کے لیے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ آپ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے جب ایمان کا اقرار کیا، تو یہ اقرار کچھ ثبوت مانگتا ہے۔ صدقہ کہتے ہیں اس کو، ہے نا، صدق سے نکلا ہے، کہ اگر آپ ایمان کی تصدیق چاہتے ہیں، ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو اس کا عملی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یعنی ایمان کو سچ مان کر یا اللہ کو رب مان کر اگر آپ اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، دین کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکلی بھی کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں اللہ سے محبت کے، یا اللہ کے رسول سے بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو صرف آنکھوں کو چوم لینے سے اور ہونٹوں کو چوم لینے سے محبت کے دعوے مکمل نہیں ہوتے، بلکہ محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے، ہم تو اس پر صرف ایک نگران کے طور پر مقرر ہیں۔ تو لہذا کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور کب خرچ کرنا ہے؟ اس وقت خرچ کرنا ہے جب کہ وہ وقت آ جائے جب یہ کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر مال خرچ نہ کیا جائے اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھا جائے، اور اس کی محبت اگر دل میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اسے خرچ کرنے کی تاکید کی ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو کہ معاشرے میں کمزور ہیں، محتاج ہیں، ناتواں ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے، تو ان کی مدد پر خرچ کرنے کے لیے اکسایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی صدقات انسان کی نجات کا باعث بنیں گے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو۔ لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جب انسان کی جان لبوں پر آ جائے اور آخری وقت ہو، تو اس وقت وہ کہ اس کو تو اب معلوم ہے کہ اب مجھ پر تو خرچ نہیں ہو سکتا، اب یہ میں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا ایسے وقت وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ فلاں فلاں اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو نہیں، کیونکہ اس وقت وہ ہو ہی چکا دوسروں کا، آپ کا نہیں ہے وہ۔ یعنی قیامت کے دن تمہارے یہی صدقات کام آئیں گے، اس دن کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ والکافرون ہم الظالمون، اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو پھر وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے اور کافر بھی ہے، یعنی انہوں نے عمل سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اس وقت سے پہلے جب کہ جان لبوں پر آ جائے۔ پھر جو چیز بتائی گئی کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی دلی دوستی۔ بے ان دراصل حروف ازداد میں سے ہے، با یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، خرید و فروخت کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ تجارت میں آپ کیا کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز خریدتے ہیں اور کبھی کوئی چیز بیچتے ہیں۔ خلتن خے لام لام سے ہے، دوستی کو کہتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ، یہ ایسی دوستی جو دل میں پیوست ہو جائے۔ خلیل بھی اسی سے نکلا ہے نا، یہ اس محبت کا نام جو نفس کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ خصلتوں اور عادتوں کا ملنا، یہ شدید محبت۔ تو خاص خلہ کا لفظ یہاں کی استعمال کیا گیا کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ، اعتماد اور مشکل وقت میں ساتھ دینے کا جو یقین ہوتا ہے وہ اپنے دلی دوست سے ہوتا ہے، اور دوستوں پر انسان کو بہت زیادہ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ فلاں دوست ہمیں ہمارے مشکل وقت میں بچا لیں گے۔ اور دوستوں ہی کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے والدین سے بھی ٹکر لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ویسی دوستی، یعنی گہری دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش۔ شفاعت شین فی عین سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ کسی کی سفارش کرتے ہوئے شامل ہو جانا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہ آئے گی، یعنی یہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جانا کہ فلاں فلاں ہمیں بچا لیں گے یا فلاں ہماری سفارش کروا دیں گے، تو نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پر کوئی سفارش بھی کام میں نہیں آئے گی۔ تو لہذا انسان کو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے تاکہ یہی چیز اس دن اس کے کام آئے اور وہ وہاں پر اس سے فائدہ اٹھائے۔ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لحاظ سے سب سے بہتر آیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت آیت دین کہلاتی ہے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، خاص طور سے تفسیر میں یہ بہت الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی کتاب بھی انہوں نے ہی لکھی تھی۔ ان سے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اس کا رسول جانے۔ آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول جانے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون سی آیت عظیم آیت ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا، یعنی عبی بن کعب نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات پھر وہ آیا، میں نے اسے پھر پکڑا لیکن پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا ابو ہریرہ نے، کہ مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا، جب وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ، جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا، یعنی تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات اس نے کیا کہی؟ سچی بات کہی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی ہمیں محفوظ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آیت الکرسی بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالی کا تعارف ہے، اللہ کی صفات، اس کی تعریف، اور اللہ تعالی کے بارے میں اس میں تعارف کرایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ اور یہ آیت الکرسی دراصل ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ سب کچھ الہ، معبود، خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری عبادتوں کا مستحق یا لائق کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں جھکنا کس کے آگے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے۔ وہ ہر اعتبار سے خالق ہے، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بات شروع کی گئی ہے
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو زندہ بھی ہے اور سب کا تھامنے والا بھی ہے، جو خود قائم ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. بخاری میں ہمیں جو حدیث ملتی ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت ساری صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں اس آیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں یہ آیت عظیم ہے، کیوں یہ آیت عظمت والی ہے. کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفات ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی الحی القیوم ہے، زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے، اس کی جناب میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، وہ ہمارے جو آگے ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ہمارے پیچھے یعنی جو ہم نہیں جانتے اسے بھی وہ جانتا ہے.
قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. قاف واو میم سے ہے یہ لفظ، جو خود بھی کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی کھڑا کرے. تو سب سے پہلی جو صفت بتائی گئی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، لہذا مدد مانگی جائے تو اسی سے مانگی جائے، کچھ اور مانگا جائے تو بھی اسی سے مانگا جائے، اگر کسی کے آگے جھکا جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے آگے جھکا جائے، کیونکہ وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہی دراصل آیت الکرسی کی خاص بات ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کا تعارف کرواتی ہے. الحی القیوم زندہ ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، خود بھی قائم ہے اور دنیا کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے جب تک وہ چاہے گا. دراصل یہ اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، الحی القیوم، خود قائم رہنے والا، دوسروں کو تھام کر قائم رکھنے والا، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا. اس سے دعا قبول ہوتی ہے. یا حیو یا قیوم، اپنی دعا میں ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو امید ہے کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی موت نہ آئی ہو، اس لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو زندہ ہے، اور دوسروں کو سہارا بھی وہی دے سکتا ہے جو خود قائم رہنے والا ہو. اس لیے اللہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے اپنی جو دوسری صفت بتائی ہے سنۃ، یہ وسن سے واو سین نون، وہ نیند جس سے سر بھاری ہو جائے. غنودگی کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، غنودگی اور نیند کے درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اسے ہم اونگ ہی کہیں گے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے. آپ نے وہ مقولہ تو سنا ہوگا نا کہ نیند تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے. تو یہی انسان کی کمزوری ہے. کیوں؟ کیونکہ نیند میں انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، نیند پر اس کا اختیار بھی نہیں ہوتا. ایسا کون ہے جس کو نیند نہ آئے یا جس کو اونگ نہ آتی ہو؟ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے. جب انسان سوتا ہے تو اس پر ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات آپ بس میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہوش بھی نہیں رہتا، آپ بیٹھے بیٹھے سیٹ پر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آپ کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور آپ کو کچھ اختیار نہیں رہتا. اسی طرح سے کوئی بھی شخص کتنا بھی جاگ لے لیکن آخر ایک وقت وہ نڈھال ہو جاتا ہے اور اس کے اختیار میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جاگتا رہے، اس کو خود بخود نیند لگ جاتی ہے. تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے دراصل، اور اسی لیے وہ رب رب ہے کیونکہ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ 24 گھنٹے کھڑے رہیں، 24 گھنٹے میں سے ہو سکتا ہے آپ 12 گھنٹے کھڑے رہ سکیں، ہو سکتا ہے آپ 20 گھنٹے کھڑے رہ سکیں، لیکن 24 گھنٹے کے بعد تو آخر آپ کی آنکھ لگ جائے گی اور وہ پیالہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جو پانی اس میں تھا یا جو بھی کچھ اس میں تھا وہ بھی سب گر کر تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو اتنی کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، یہ کائنات جو کہ جب سے بنی ہے، جب سے وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہو، یہ کبھی چاند نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، یا سورج نے اپنی روشنی دینے سے انکار کر دیا ہو، یا ستارے نہ نکلے ہوں، یا ہوائیں چلنا بند ہو گئی ہوں، یا بارش نے برسنے سے انکار کر دیا ہو. نہیں نا، کبھی ایسا ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ رب ہے جو اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. سبحان اللہ، کیسا وہ رب ہوگا ہمارا کہ ہمارے دل میں اس کی ہیبت اور عظمت نہیں آتی ہے، اس کی محبت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی. تو وہ رب، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اس بنا پر تو وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. تو خالق جو ہوتا ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے. کوئی ہے دنیا میں جسے نیند نہ آتی ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو؟ تو پھر کوئی اور معبود بننے کے لائق بھی نہیں ہو سکتا. لہذا معبود حقیقی، معبود برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. کیسے کسی کے آگے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیسے کسی اور کے آگے انسان جھکتا ہے؟ کیسے کسی اور سے انسان مانگتا ہے جبکہ وہ سب تو بے بس اور محتاج ہیں، بلکہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، انہیں خود خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو معبود پھر کون ہے؟ وہی جسے نہ اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے، جو قائم ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، جو زندہ ہے ازل سے اور اب ہمیشہ زندہ رہے گا. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اور سب کا سب اسی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اسی نے سب کچھ تخلیق کی، لہذا جو بھی کچھ ہے، کیونکہ آسمان اور زمین اسی کے درمیان تو کائنات ہے نا. آج ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہماری ایک زمین ہے، ہماری ایک گیلیکسی ہے، یہ ہمارا جو سسٹم ہے زمین اور آسمان کے درمیان، جسے ہم اپنا مدار سسٹم کہتے ہیں، کہ جو اتنے اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے. تو یہ صرف ایک نہیں ہے، ایسے ہزاروں گیلیکسیز ہیں، ایسے ہزاروں ستارے اور سیارے ہیں. تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی کائنات ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اللہ کی ملک میں ہے، کیونکہ اسی نے یہ بنایا، اسی نے یہ تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ کی صفات دراصل آیت الکرسی میں سمو دی گئی ہیں. ایک تو آیت الکرسی ہے، ایک سورہ حشر کا آخری رکو ہے، اور سورہ حدید میں کچھ حصہ ہے. یہ تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات اور اپنا تعارف کرایا ہے. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ اب یہاں پر سفارش کی بات آئی ہے، شفاعت کی بات آئی ہے. جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا پچھلی دفعہ ہی کہ یشفع دراصل شفاع سے ہے، کہ کسی کے ساتھ مل کر کسی کی سفارش کرنا تاکہ اس کا کام بن جائے. سفارش کی ضرورت اس کو ہے جس کے پاس علم اور عمل کی کمی ہو. یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کے جناب میں. تو اس سے دو تین باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہو اور یہ کام کے لیے کر سکتے ہو, ہر چیز کے لیے نہیں. یہاں پر دراصل بہت ہی کڑی شرط لگا دی گئی ہے کہ ہر ایک کے لیے سفارش کی کسی کو اجازت نہ ہوگی. عرب لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے یہاں سفارش کے قائل تھے, اور یہ سفارش دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لیے, نجات کے لیے بھی. مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا یا فرشتے یا ان کے اولیاء, دراصل جو سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں, لہٰذا وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور ہماری سفارش کرا دیں گے. لیکن یہی عقیدہ آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی ہو گیا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں کے اندر ہیں یا ایسے پیر فقیر جن کو ان پر اعتماد ہے یا جن کے عقیدے میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیں گے. تو یہاں پر سفارش کی نفی نہیں کی گئی کہ سفارش ہوگی ہی نہیں, نہیں سفارش ہوگی, لیکن اللہ باذنہ کہہ کر اس کو قید کر دیا گیا کہ سفارش صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, اور سفارش کرنے والا صرف اسی بات کے متعلق سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفارش اچھی بات میں تو کی جا سکتی ہے, لیکن کسی غلط کام میں, کسی غلط جگہ پر سفارش نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہوگا کہ کون گناہگار ہے یا کون گناہگار تھا اور کون نیک تھا, کس سے جان بوجھ کر غلطی ہوئی تھی اور کس نے لا علمی کی بنا پر غلطی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں ہو سکتا ہے کہ سفارش کی اجازت دے دے کہ جو مسلسل نیک کام کرتے رہے ہوں, لیکن کبھی ان کے قدم کسی غلطی کی بنا پر تھوڑے سے بھٹک گئے ہوں, تو لہٰذا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اجازت دے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے ہوں, جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہوں, تو کیا اللہ تعالیٰ منصف نہیں ہے؟ وہ کیسے ایسے لوگوں کو اجازت دے گا کہ ان کی سفارش کی جائے؟ تو لہٰذا ہر ایک کو یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ سفارش کے بھروسے پر آزادانہ زندگی نہ گزارے, بلکہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر صفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر تعارف اللہ تعالیٰ کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں, آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے, میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. اور خاص طور سے وہ شراب بھی پینے کا عادی تھا اور برے کام بھی کرتا تھا. تو وہ بزرگ نے جواب دیا کہ جب بھی تم گناہ کرو تو ایسی زمین پر جا کر کرنا جہاں سے تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. دوسرے دن وہ شخص آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے اتنا مشکل کام دے دیا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, ایسی جگہ میں کہاں تلاش کروں جہاں سے مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو, کیونکہ اللہ تو ہر جگہ بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے, وہ تو ہمارے دل کے حال تک جانتا ہے. وما تخفی الصدور, جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے, یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ مجھے دیکھ سک رہے ہیں کیونکہ میں آپ کے سامنے ہوں, لیکن میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتی, یا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا جان سکتے ہیں؟ اس کھڑکی سے ہو سکتا ہے ہم کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھ لیں, لیکن اس کے آگے اس روڈ کے پار, یعنی ہمارے سامنے جو روڈ ہے اس روڈ کے پار کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. اسی طرح سے پوری دنیا میں بیک وقت کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جان سکتے. تو یہ ہم انسان ہیں, ہمیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنی کہ ہمیں ضرورت تھی. اور اسی بنا پر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے مجھ سے زیادہ علم ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہمارا بندہ ہے ایک خضر علیہ السلام. اور جب یہ دونوں سفر کرنے لگے کشتی میں اور ایک چڑیا آ کر بیٹھی تھی اور اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈالی, تو اس وقت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ انسانوں کا یہ تمہارا اور ہمارا علم صرف اتنا ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ میں پانی لگا ہے سمندر کا, اور یہ پورا سمندر دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو وہ رب ہے ہمارا, وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر ہم اس بات پر یقین کر لینا تو انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے یا کم از کم گناہ سے بچ جائے. ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بھی اس کی بھی اسے خبر ہے, اور جو کچھ ہم سے اوجھل ہے اس کی بھی اسے خبر ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی چاہے. اب یہاں پر جتنا علم اللہ تعالیٰ دینا چاہے اتنا ہی علم انسان کو مل سکتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ چڑیا نے جتنی چونچ اپنی پانی میں ڈالی تھی, جتنا پانی اس کی چونچ کو لگا تھا اتنا ہی بس علم, اس کے آگے نہیں. انسان دراصل دیکھا جائے تو ابھی تک انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہی بارے میں جان سکے. اسے ابھی تک کہ آپ دیکھیں کہ جو ریسرچ چل رہی ہیں تو اس میں انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر سکا, اس کائنات کو ڈسکور نہیں کر سکا. جتنی بڑی بڑی دوربینیں آتی ہیں اور جتنے بڑے بڑے انہیں جتنی معلومات ہوتی رہتی ہیں اتنا ہی وہ کہتے ہیں کہ اور بلیک ہولز ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے, ہماری دوربینیں ناکارہ ہیں اس کے سامنے. وہ بلیک ہولز میں کیا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. آپ آسمان کے ستارے کبھی دیکھیے, ان آسمان کے ستاروں کو کبھی گننے کی کوشش کریے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے. آپ آسمان کی وسعتوں تک نہیں جا سکتے, آپ سورج تک نہیں پہنچ سکتے. تو کیا علم ہے ہمارے پاس جو انسان آج بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ وہ چاند تک چلا گیا ہے اور اس نے یہ کمالات کر لی ہیں. تو نہیں, اللہ کے علم کے آگے آج دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اگر جو ہے یا سائنسداں بھی اگر ہے تو اس کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا تھا. اسی طرح سے ایک چیز نہیں ہے, کئی چیزیں ہیں دنیا میں. انسان کوشش کرتا ہے, اس کا علم دراصل قطرے کی مانند ہے, وہ پورے علم پر حاوی نہیں ہو سکتا. تو جتنا علم اللہ تعالیٰ دینا چاہے بس اتنا ہی علم انسان کے پاس ہے. اور یہ بات بھی آج سائنس بتاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے وہ دماغ انسان اپنی پوری زندگی میں ایک اچھے سے اچھا سائنسداں بھی جو ہے وہ اس کا بالکل چھوٹا سا حصہ استعمال کرتا ہے, باقی 3/4 سے زیادہ دماغ جیسا کہ ویسی رہتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ علم جس نے دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اگر وہ چاہے تو اس علم کو اور بڑھا بھی سکتا ہے, لیکن انسان اپنا دماغ استعمال کر ہی نہیں سکتا اس سے آگے یا اس سے زیادہ.
وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے, وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اب یہاں پر کرسی کی بات کی گئی ہے, اور کرسی کے بارے میں بس ہم صرف اتنا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بہت سارے مفسرین نے الگ الگ جگہ الگ الگ باتیں مراد لی ہیں, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے, یعنی ان کا قول جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. لیکن ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ ساری رائے ہے, اور کوئی اس کے بارے میں ہمیں حدیث نہیں ملتی کہ کرسی کیسی ہے اور کیا ہے. محدثین اور سلف کا یہ مسلک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر کسی تاویل اور تشریح کے کیفیت بیان کی جائے, یا ان پر ایسے ہی ایمان رکھا جائے جیسے کہ وہ بیان ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں بس ایمان رکھنا ہے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے, اس بات کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. عرش کی جو آیات ہمیں ملتی ہیں، تقریباً 11 جگہ قرآن میں عرش کے بارے میں آیات ملتی ہیں، اور یہ کرسی کا لفظ قرآن میں واحد جگہ آیا ہے، تو بس ایز اٹ از ہمیں اس کو کرسی مراد لینا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن کس درخت پر کتنے پتے ہیں اور کس وقت کون سا پتا گرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ایک درخت نہیں ہے دنیا میں، ہزاروں نہیں لاکھوں، بلکہ ہم گن ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اسے اس کا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی تیرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں. سبحان اللہ، ایسا ہمارا رب، ایسا ہمارا مالک، ایسا ہمارا خالق. کتنی عظمت ہونی چاہیے ہمارے دل میں اس کی، کتنا احترام، عزت، محبت. اس کے لیے سب کچھ کرنے کی تڑپ اندر کے، جب وہ ہمارا مالک ایسا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں، اس کی خوشی کے لیے کیا کریں، اس کی رضامندی کے لیے کیا کریں جو اس کی مرضی کے کام ہوں. تو اس کو، اس کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اور ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. یعودہ الف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا حمزہ واو دال، بوجھ کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جانا. یعنی اللہ تعالی کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی. اتنا بڑا کام، اتنی بڑی کائنات، ان سب کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو تھکان لاحق نہیں ہوتی. آپ ذرا تھوڑی دیر گھر کا کام کریں اور دیکھیں، چاہے آپ میں کتنا بھی اسٹیمنا ہو، آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، آپ نے طاقت کی کتنی بھی ٹیبلٹس کھائی ہوئی ہوں، لیکن آپ کسی دن، آپ جب گھر میں آپ کی کسی کی دعوت ہوتی ہے، آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، اس دن آپ دیکھیے آپ کا کیا حال ہوتا ہے. تھکتی ہیں یا نہیں تھکتی ہیں آپ؟ ہے نا، تھکتی ہیں نا، زیادہ تھک جاتی ہیں بلکہ. تو ہم اپنے ایک گھر کا انتظام چلاتے ہیں تو اس میں ہمیں تھکن ہو جاتی ہے، اور ایک گھر کا انتظام چلاتے چلاتے اگر ہم کسی کچھ دو لوگوں کو ایکسٹرا انوائٹ کر لیتے ہیں تو ہماری تھکن کا وہ حال ہوتا ہے کہ تین دن تک، اس دعوت کے بعد تین دن تک ہم اپنی تھکن اتارتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو اتنی بڑی کائنات کا انتظام سنبھال رہا ہے اللہ رب العالمین، لیکن ان دونوں کی حفاظت اس کے باوجود بھی اسے نہیں تھکاتی ہے. تو لہٰذا پھر رب وہی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے. کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کائنات کا نظام سنبھالے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے بالکل نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے. علی دراصل علو سے عین لام واو، اعلی اور برتر، کسی چیز کا بلند ترین حصہ اس کو کہتے ہیں علی. تو وہ بلند و برتر بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. اب یہ جو لفظ ہے تھوڑا غور کرنے کے قابل ہے، ہمارے یہاں اکثر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے یا مس کوٹ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی چلو نماز پڑھو، یا نماز کے بارے میں آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں، آپ نماز پڑھیں، ایسا کریں، یا کوئی بھی نیک کام کیا، آپ کسی کو ترغیب دیں یا کسی کو اس کی طرف راغب کریں یا اس کی تلقین کریں، تو جواب مل جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ بھئی ہم پر زبردستی مت کرو، دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو کیا یہ جملہ مسلمانوں کے لیے؟ جی آپ بتائیں، ہے مسلمانوں کے لیے؟ جی ہاں، یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. آپ تلوار کے زور پر یا بندوق کاندھے پر رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان بن جاؤ، نہیں، بلکہ اس میں انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لانا چاہتے، تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو تمہاری چوائس ہے یہ. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، زور زبردستی سے، دھمکا کر نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ پھر کچھ لوگ اس کو کچھ اور طریقے سے مس کوٹ کرتے ہیں، جیسے اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی اسلام کی یا اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیے ہیں اس کو مانا جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، بھائی یہ دین کو کیوں آپ نے یہاں لا لیا، دین تو انسان کا پرسنل معاملہ ہے، ریلیجن از اے پرسنل میٹر۔ تو قانون پرسنل میٹر نہیں ہوتا، لیکن دین پرسنل میٹر ہو گیا۔ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، ابھی آپ یہاں ہیں، کبھی آپ سعودی عرب میں ہیں، کبھی آپ انڈیا میں ہیں، کبھی آپ ہو سکتا ہے کہیں اور باہر ملک میں ہو، تو جس ملک میں آپ جائیں گے آپ کو وہاں کے رول تو فالو کرنا ہوگا نا، ہے نا؟ اگر آپ سگنل کراس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لگ جاتے ہیں نا آپ کو 300 ریال، تو آپ نہیں کرتے ہیں سگنل کراس، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک تو اس ملک کے قانون کو توڑا، اس کے خلاف ورزی کی، اور دوسرا آپ کو اس کا ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جرمانہ بھی دینا پڑے گا، فوراً آپ کے اکاؤنٹ سے 300 ریال مائنس ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے، تو جب آپ اسلام میں ہیں، جب آپ اپنے دین میں ہیں، تو آپ کو اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا، آپ کو اس شریعت کی بھی پیروی آپ کو کرنی لازمی ہے، کیونکہ قانون بنایا ہے تو پابندی بھی لازمی ہوگی۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیوں ایسا ہو جاتے ہیں کہ دین کو ہم پرسنل میٹر سمجھ کر اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، دین کے معاملے میں بھی آپ کو اس کو ہر حال میں فالو کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جو ابھی اسلام نہیں لائے، جو مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے لیے کوئی زبردستی نہیں، آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کھول کے رکھ دی گئی، واضح کر دی گئی ہدایت گمراہی سے، یعنی دونوں راستے آپ کو واضح کر کے بتا دیے گئے ہیں، دونوں راستے کھلے ہیں، لیکن اب یہ انسان پر ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہدایت بھی اس کے سامنے ہے اور گمراہی بھی اس کے سامنے ہے، جس پر اس کا دل آمادہ ہو اسے وہ قبول کر لے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لے آئے گا اللہ پر، تو تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا، لن فسام لہا، جس کے لیے نہیں ٹوٹنا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت دراصل ہر وہ سرکش قوت یا باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے، یہ کوئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹے معبود بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو وہ اہمیت دی جائے۔ اس کا روٹ ورڈ توئیں غین واو ہے، تغو، اور چونکہ آخر میں حروف علت آیا ہے تو توئیں غین یا بھی ہو سکتا ہے، لیکن توئیں غین واو ہی آپ اس کو لکھیں۔ اس کی معنی ہوتے ہیں گمراہی، کسی غلط عقیدے کو اپنا کر سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ طاغوت دراصل آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف ہمیں طاغوت ہی نظر آتا ہے، کوئی قومیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اور دیکھا جائے تو شیطان بھی طاغوت ہے، اور ایسے پیر فقیر بھی جو خود بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تلقین کرتے ہیں، اور یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی فرما برداری سے انحراف کر رہا ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، آپ اس پر خاص غور کریں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ تو طاغوت ہر وہ سرکش اور جابر قوت جو اللہ کے مقابلے میں آئے، جو اللہ کی بجائے اپنا حکم نافذ کروائے، تو یہ انسان، خود انسان کا نفس اور شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں نے تغیانی تو پڑھائی ہوگا نا اردو میں، تغیانی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دریا میں آتی ہے تغیانی، کیونکہ جب تغیانی آتی ہے دریائے سمندر میں تو وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے، حدیں پار کرے، جو اللہ کے سوا دوسرے کی پرستش کرے اور دوسروں کو بھی ادھر لے جائے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ طاغوت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو وہ اپنی حدوں کو پار کر جاتا ہے، اس کا پانی باہر نکل جاتا ہے، تو یہی دراصل سرکشی ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی اب اگر ایمان لانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہر چیز کو لا کہہ دینا ہوگا، لا الہ الا اللہ، کہ اب مجھے ہر چیز کے لیے انکار کرنا ہے اور صرف بات کس کی ماننی ہے؟ صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ دراصل پھر وہ ایمان لے آیا اللہ پر، اور اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، بہت ہی پیاری آیت ہے یہ، بہت مضبوط سہارا اس نے تھام لیا۔ اروا عین رے واؤ سے ہے، ہینڈل کو کہتے ہیں، دستے کو کہا جاتا ہے، سہارے کو کہا جاتا ہے، یا قبضے کو بھی کہتے ہیں، کندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وسقا واؤ سے قاف سے ہے، وسوق اور واسق، میساک بھی سے ہے، ایسی مضبوط چیز، جیسے ایک شخص اگر اس دین کو تھام لے تو پھر وہ کبھی گرنے والا نہیں، اس کا سہارا کبھی چھوٹنے والا نہیں، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ جب انسان اپنے دین کو ہوش و حواس کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہر طرح سے مان لیتا ہے، تو دراصل وہ ایک ایسے مضبوط کڑے اور سہارے میں آ گیا جس کے لیے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی وہ چین دیکھی ہے لڑی؟ اس میں دیکھا ہے آپ نے کس طرح سے وہ ایک چین دوسری چین یعنی کڑی میں کڑی ہوتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اسی سے تصور کریں کہ اگر جو اسلام لا کر اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، پھر اس کے لیے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اس نے اللہ کو جب اپنا سہارا بنا لیا تو پھر وہ کہیں گرے گا نہیں، کسی کھائی میں، جہنم میں، کہیں بھی، بلکہ اللہ اس کو تھام کر رکھیں گے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ تم قرآن اور سنت کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی لیے جس نے ایمان لا کر اس کو مان لیا، اس پر ثابت قدم رہا، تو لن فسام لہا، فسم ف سواد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، دراڑ یا ٹوٹنے کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، کدھر؟ الی النور، طرف روشنی کے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یا وہ لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر کفر کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسلام کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی نور کا، یعنی سیدھا راستہ صرف ایک ہے اور غلط اور گمراہ راستے کئی ہیں، یعنی کفر کی تاریکیوں کے لیے جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اور سیدھی راہ یا روشنی کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے اس مضبوط حلقے کو تھامے رکھتا ہے، پھر اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ اس مضبوط حلقے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہر طرح کے طاغوت اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، جو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ سے نکال کر گمراہیوں کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر انہیں اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی۔ جاہلیت دراصل کفر کو کہتے ہیں، یا ظلمات کفر کو کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی جو حالت تھی اس کو بھی کفر سے اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اسلام کا سہارا تھام لیتے ہیں اور اس میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ ہمیں طاغوت کے حوالے نہیں کرتا، پھر اللہ تعالی ہمارا سرپرست اور ولی بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، سیدھی راہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر پھر ہم اگر در در بھٹکتے ہیں تو پھر وہ ہمیں 10 جگہ جھکاتے بھی ہیں اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ طاغوت دراصل اسی کو کہا گیا ہے نا، باطل قوت جو اللہ سے ہٹا کر انسان کو دوسروں کی طرف لے جائے۔ جب انسان شریعت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ باطل اور طاغوت قوتیں اس کی سرپرست بن جاتی ہیں، جو اسے سوائے کھائی کے کہیں اور نہیں پہنچا سکتی، یعنی جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے وہی چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت پر قائم رکھے، ہمیں طاغوت سے بچائے اور ہمیں ظلم اور کفر کے اندھیروں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، تاکہ ہم سیدھی راہ پر چل کر اللہ کی رضا تک پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون